السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا محمد جرجیس انصاری صاحب, مورخہ 5 فروری 2008, بمقام محمدی مسجد اہل حدیث اورنگی ٹاؤن نزد قطر ہسپتال. موضوع ہے صبر کی اہمیت. یاد رکھیے, اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر, منظور کالونی, گجر چوک, کراچی.
اس کی فضیلت, اس کا مقام و مرتبہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے, اس کی عظمت کا اندازہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے چھوٹے سے بچے کو, جن کو عبداللہ ابن عباس آگے چل کر جو مشہور ہوئے, ان کو آپ نے کان پکڑ کر کھینچ لیا اور آپ نے ان کو دائیں طرف کھڑا کر دیا. وہ پہلے بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے اللہ کے نبی کے. جب دو آدمی نماز پڑھا رہے ہوں تو امام کو بائیں طرف ہونا چاہیے تھا, لیکن وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے, اللہ کے نبی نے ان کو کان پکڑ کر ان کو اپنے دائیں طرف کر دیا. اور جب آپ نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس کے بعد میں آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ, تو نے قرآن نازل تو میرے اوپر کیا ہے, لیکن قرآن کی فقاہت اور قرآن کی سمجھ عطا فرما تو عبداللہ ابن عباس کو. اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اثر سے اب تک عبداللہ ابن عباس سے بڑا قرآن کا بہترین تفسیر کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. عبداللہ ابن عباس اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سورت جو سورہ عصر ہے, یہ اتنی اہم اور اتنی بنیادی سورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل نہ کیا ہوتا تو یہی ایک سورت انسان کی پوری زندگی میں عمل کرنے کے لیے کافی تھی. ان کی عقل وہاں تک پہنچ رہی تھی, اسی لیے انہوں نے یہ تفسیر کی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں جو چیز نہیں آئے ہم اس کو اسلام سے خارج مان جائیں. معجزہ ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم اس کا انکار کر دیں. اللہ کے رسول کو معراج کیسے ہوئی ہوگی؟ وہ بیت المقدس جس کا راستہ مدینے سے ایک مہینے کی مسافت پر تھا کم سے کم, اللہ کے رسول ایک ہی رات میں اس کو کیسے دیکھائے؟ پھر وہاں سے جنت اور جہنم کی سیر آپ کو کیسے کرائی گئی؟ نہیں, ہماری عقل میں نہیں آتا, یہ عقل سے بعید چیز ہے, اور جو چیز عقل میں نہیں آئے وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھ سکتی ہے. یہ ہم بہت جلدی کہہ جاتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے اس کو ہم اسلام سے خارج مان لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر مسا کیا ہے, نیچے نہیں, جبکہ مٹی نیچے لگتی ہے, گندگی نیچے لگتی ہے. عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ مسا نیچے کرنا چاہیے, لیکن آپ نے مسا کو اوپر کیا ہے مسا. اب وہ چیز ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ نے آخر اوپر کیوں کیا ہے, نیچے کیوں نہیں کیا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس چیز کو ہم اسلام سے خارج مان لیں. قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم غور کرو, قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم فکر کرو, تم سوچو, لیکن قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ ہماری بہت سی آیتیں تفصیلی ہیں, واضح ہیں, اور بہت سی آیتیں ہماری اجمالی ہیں, مجمل ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان دونوں کے مابین ہیں, ان کے پیچھے تم مت پڑو. جیسے الف لام میم, الف لام را, اس کا معنی نہیں بتایا, نہ اللہ نے بتایا, نہ اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اب ضروری نہیں ہے کہ جو چیز اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں بتائی تو ہم اس کے پیچھے پڑ کے رہیں اور یہ کہیں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے, اور چلو پھر اس کو وہیں تک رہنے دو کہ ہاں چلو یہ ہو سکتا ہے, لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہ نہیں یہی ہے اس کا معنی. ایسے ہی بہت سے لوگ جس چیز کا معنی نہیں ہے اس چیز پر نام بھی رکھ لیتے ہیں. پوچھو بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ کہ یاسین. آپ کا نام کیا ہے؟ کہ طہٰ. کیوں یہ نام کیوں رکھا؟ کہ قرآن میں آیا ہے یاسین. کہا قرآن میں آیا ہے طہٰ. تو پھر قرآن میں الف لام میم بھی تو آیا ہی، یہ معنی کیوں، یہ نام کیوں نہیں رکھتا؟ کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام الف لام را بھی رکھ دو، کوئی اور بچہ پیدا ہو اس کا نام نون بھی رکھ دو، وہ بھی تو قرآن کی آیت ہے، نون والقلم۔ نہیں، وہ نام نہیں رکھے گی۔ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ہم مروبیت کے اتنے شکار ہو جاتے ہیں لیکن ہم وہ نام رکھنا پسند نہیں کرتے۔ نہیں، سماج کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی؟ اور جبکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ نام رکھنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من فتح قسطنطیہ تدخل الجنہ، جو جنگ میں قسطنطیہ کی جتنے افراد شامل ہوں گے، قسطنطیہ کی جنگ کو جو لوگ فتح کریں گے، دخل الجنہ، وہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ قسطنطیہ کی اس جنگ کے اندر یزید سپہ سالار تھا۔ بخاری کی اس حدیث کے مطابق یزید جنتی ہوا۔ ہم اہل حدیث ہیں، یزید کی تعریف میں تقریریں بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ہاں عقیدہ بھی ہے کہ یزید ظالم نہیں تھا، یزید قاتل نہیں تھا۔ ہاں اتنا ہم مان سکتے ہیں کہ اس کے سامنے جب قاتلوں کو پیش کیا گیا تو یزید نے اس کو سزا نہیں دی۔ آپ کی اتنی بات قابل تسلیم میں کر لے، قابل تسلیم ہے، تسلیم کرنے کے قابل ہے۔ لیکن یہ تو ہر خلیفہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اگر اس بنیاد پر یزید کو کافر کہا جاتا ہے کہ اس نے حضرت حسین کے قاتلوں کو سزا نہیں دی، تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر حضرت علی کے اوپر یہی کفر کا فتویٰ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہیں دی۔ حضرت عثمان تو حضرت امیر معاویہ کے بہنوئی تھے، بلکہ جن لوگوں نے عثمان غنی کو قتل کیا تھا، حضرت علی نے تو ان کو بڑے بڑے عہدوں پر فائز کیا تھا۔ یہاں تم یہ کہتے ہو کہ علی کے سامنے سیاسی مجبوریاں تھیں، پھر یہی سیاسی مجبوریاں یزید کے سامنے کیوں نہیں آ سکتی ہیں؟ اور اگر یزید سزا نہیں دیتا ہے ان کو، تو وہ ظالم ہوا، وہ کافر ہوا۔ اور وہی چیز جب حضرت علی کے بارے میں کہی جاتی ہے تو ان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حالانکہ ہمارا ایمان حضرت علی کے اوپر ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کہیے ان کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن آج ہماری اہل حدیثیت بھی اتنی مرعوب ہے اس یزید کے معاملے کو لے کر کہ آج ہر نام رکھے جائیں گے، فلمی دنیا کے نام رکھے جائیں گے، لیکن آج تک کسی بھی اہل حدیث نے اپنی اولاد کا یا اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا ہوگا۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود مرعوب ہیں، اور آپ اور ہم اگر مرعوب نہیں ہیں تو یہ نام کیوں نہیں رکھا جاتا؟ ہم کیا لوگوں کے اندر سبق دیں گے، اور یزید کی حقانیت کو یا یزید کی صداقت کو ہم کس طریقے سے پیش کریں گے لوگوں کے سامنے؟ سامنے والا یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر یہ نام، اگر یہ یزید صحیح تھے تو آپ نے، یا وہابیوں میں یا الحدیثوں میں آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا؟ نام رکھ لیا جائے گا سلمان، شاہ رخ اور ایسے ایسے نام، فلمی دنیا کے ہجڑوں کے نام تو رکھنا ہمیں پسند آ جائیں گے، لیکن ایک ہستی کا نام ہم نہیں رکھ سکتے جس کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے کہ من فتح قسطنطیہ تدخل الجنہ۔ اسی طریقے سے یاسین، طہٰ، یہ نام تو رکھ لیے جائیں گے، لیکن انہی سے کہو کہ الف لام میم، الف لام را، یہ سب نام رکھو تو وہ کہیں گے صاحب اس کے تو کوئی معنی نہیں ہے۔ تو یاسین کے کیا معنی ہے؟ طہٰ کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی کے سامنے جب کوئی برا نام کوئی پیش کرتا تھا کہ میرا نام یہ ہے، تو آپ اس کو بدل کے دوسرا نام کر دیا کرتے تھے۔ اور نام کبھی بھی بدلا جا سکتا ہے، اگر نام میں اندر خرابی ہے تو کبھی بھی بدلا جا سکتا ہے۔ یہ صورت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے بارے میں مشہور مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس کا یہی نظریہ ہے۔ من فتح قسطنطیہ، اس کے بارے میں یہی نظریہ ہے کہ اگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی صورت، کوئی اور آیت، کوئی اور صورت نازل نہ کی ہوتی تو یہی صورت پوری انسانی زندگی کے لیے کافی تھی۔ دیکھیے بنیادی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایمان، عمل صالح اور حقوق، اور ان حقوق کو پورا کرنے میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر۔ یہ ذرا غور کیجیے, وال عصر, زمانے کی قسم. ہمارے کچھ محققین نے یہاں پر اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے, نماز عصر کے وقت کی قسم, عصر کی نماز کے وقت کی قسم. ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے والفجر میں فجر کی نماز کی وقت کی قسم کھائی ہے, والفجر قسم ہے فجر کی نماز کے وقت کی, ولیالی نشر قسم ہے ان دس راتوں کی, اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہاں پر عصر کی نماز کے وقت کی قسم کھائی ہے. ان کے دلائل بھی اپنی جگہ پر ایسے نہیں ہیں کہ ان کو کاٹا جائے, صحیح حدیثوں سے انہوں نے بھی دلائل پیش کیے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا کی آیت ہے یا الحمدللہ سے شروع کیا جائے, یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. لیکن سورہ فاتحہ جہر سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورہ فاتحہ سر خاموشی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جہاں تک میرا اپنا معاملہ ہے, میں بسم اللہ کو ایک سورت سے دوسری سورت کے درمیان فصل کے لیے مانتا ہوں اور الحمدللہ کو پہلی آیت مانتا ہوں سورہ فاتحہ کی. اور دلیل کے طور پر میرے سامنے مسلم کی وہ حدیث قدسی جس میں اللہ کے نبی اللہ سے روایت کر رہے ہیں, اور جب اللہ کے نبی اللہ سے روایت کریں تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ اس حدیث کو اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کیا ہو, جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا, کیا فرمایا, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, او میرے بندوں میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے اپنی نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا. اور نماز اللہ کس کو کہہ رہا ہے, مسلم کی روایت, اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین قال اللہ عز وجل حمدنی عبدی, جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, دیکھیے اللہ سورہ فاتحہ ہی کو نماز کہہ رہا ہے اور نماز میں پہلی آیت اللہ رب العالمین الحمد سے شروع کر رہا ہے. اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی, او فرشتوں گواہ رہو میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. پتہ یہ چلا کہ اللہ کب جواب دیتا ہے, جب بندہ کہتا ہے. اور اگر بندہ گونگا بہرا کھڑا رہے تو اللہ بھی اس کا جواب نہیں دیتا. بندہ اگر نماز میں سورہ فاتحہ ہی کو نہ پڑھے, اذا قال العبد جب بندہ کہتا ہے, یعنی کہ اذا قال الامام الحمدللہ رب العالمین, جب امام کہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کہتا ہم نے سب بندوں نے میری ثنا بیان کی, یعنی کہ اللہ نے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے اذا قال العبد, اور عبد واحد ہے, ایک ایک آدمی کو کہنا پڑے گا, ایک ایک کو کہنا پڑے گا, انفرادی طور پر سب کو پڑھنا پڑے گا. اذا قال العبد جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے, تو اللہ کہتا ہے حمیدنی عبدی, فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. بندے کو کہنا پڑے گا تب اللہ جواب دے گا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے کلام کرتا ہے. وہ عقیدے تمہارے ہوں گے کہ وزیر اعظم سے اور وزیر اعلیٰ سے ملنا ہو تو پہلے وزیر سے ملنا پڑتا ہے, چپراسی سے ملنا پڑتا ہے. یہاں تو روزانہ کلام ہو رہا ہے اللہ سے, یہاں تو روزانہ ڈائریکٹ کلام ہو رہا ہے. وہ ان وزیروں سے ملنا پڑے گا جن کو یہ نہیں معلوم کہ ہم جھانکیں گے اور کوئی گولی مار دے گا, ان سے ملنے کے لیے چپراسیوں سے ملنا پڑے گا, ان سے ملنے کے لیے چپراسیوں سے ملنا پڑے گا جو بیچارے بیچ والی گاڑی میں بیٹھے ہیں, دو گاڑیاں آگے چل رہی ہیں دو گاڑیاں پیچھے چل رہی ہیں, سیفٹی کے لیے, سیکورٹی کے لیے, حفاظت کے لیے, اور بیچ میں ہمارے منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بیچ والی گاڑی میں بجلی دھک دھک کر رہی ہے, جیسے بجلی اوپر سے دھک دھک کرتی ہے منسٹر صاحب کا اندر سے دل دھک دھک کرتا ہے, حالات بڑے خراب ہیں, کوئی بم وسفوٹ نہ ہو جائے. تو ان سے ملنے کے لیے ضرور چپراسیوں سے ملنا پڑے گا کہ تلاشی لی جائے. لیکن معاف کیجئے گا, دنیا کا کوئی ایٹم بم اور دنیا کا کوئی ٹائم بم اور دنیا کی کوئی گیس اور دنیا کا کوئی پسٹل اور دنیا کی کوئی خطرناک ہتھیار بھی اللہ رب العالمین کا نہ کچھ کیا ہے نہ کر سک نہ کر رہا ہے اور نہ آئندہ کبھی کرے گا. اس کی کرسی کے نیچے کوئی ٹائم بم فٹ نہیں کر سکتا ہے, اس لیے کہ انہو علیم بذات الصدور, تیلے دل میں دھک دھک بعد میں ہوتی ہے, وہ اس کو پہلے سن لیتا ہے. وہ کالی رات میں کالے جنگل میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کو بھی نہ صرف دیکھتا ہے بلکہ کالی رات میں جب وہ پہاڑ پر چلتی ہے تو اس کے پیروں کے رکھنے کی آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. اس سے ملاقات کرنے کے لیے کسی وسیلے کی اور کسی چپراسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے کلام کرتا ہے، اور یہ کلام ہے۔ جب میرا بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو دونوں جہان کی پرورش کرنے والا، تو اللہ بندے کو جواب دیتا ہے حمیدن عبدی، فرشتوں گوار رہنا میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا فرشتوں گوار رہنا ثنا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ موقع نہیں ہے، بہت تھوڑا سا ٹائم آپ کا لیں گے، حمد اور ثنا میں کچھ فرق ہے، کسی دوسرے موقع کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، کم سے کم اس کو سمجھانے کے لیے آدھا گھنٹہ چاہیے۔ حمد کس کو کہتے ہیں اور ثنا کس کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ جب بندہ کہتا تو اللہ کہتا حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ حالانکہ ثنا کے معنی بھی تعریف کے ہوتے ہیں، الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری دنیا کی تمام نعمتوں کا اعتراف تو کیا ہی کیا ہے، میری آخرت کی نعمتوں کا بھی اقرار کیا ہے، اثنا عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، یعنی تمام خوبیوں کو اس نے صرف میرے ساتھ خاص کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تین آیتیں، ایک آیت چھوڑ دو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا، مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کو تو نے اپنے انعامات سے، گفٹ و تحائف سے نوازا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب غصہ نازل ہوا، ضالین جو مغضوب، جن پر غصہ ہوا، ضالین اور جو گمراہ ہو گئے، یعنی یہود و نصارہ، مغضوب سے مراد یہود، ضالین سے مراد نصارہ، تو مجھے یہود و نصارہ کے، یعنی گمراہ اور مغضوب، جس کے اوپر تیرا عذاب نازل ہوا، غصے کے مستحق ہوئے جو تیرے، مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا۔ تب اللہ کہتا ہے، جب بندہ یہ کہتا ہے تب اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے بندے کو وہ ساری چیزیں دے دی جس کی یہ گزارش لے کر میرے دربار میں آیا ہے۔ کتنی قیمتی سورت ہے یہ سورہ فاتحہ۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورہ کافیہ، اس سورت کا ایک نام سورہ کافیہ بھی ہے، یعنی پوری نماز میں یہی ایک سورت کفایت کر جاتی ہے۔ آپ کچھ نہ پڑھیں، کچھ نہ پڑھیں پوری نماز میں، صرف یہی سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں ہر رکعت میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والضالین آمین تک، تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور آپ پورا قرآن پڑھ ڈالیں اور یہ سورت نہ پڑھیں، تو اللہ کی قسم آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ کہہ کر اللہ کے رسول جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں، لا صلاۃ اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ کافیہ ہے یہ سورت، کفایت کر جائے گی، کیونکہ پورے قرآن کی ماں ہے، ماں کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہوتی ہے، شقے نکلی ہیں تو یہی سے نکلی ہیں، یہ ماں ہے اور وہ سارے اساس القرآن، بنیاد ہے یہ، اور بنیاد مضبوط نہیں ہوگی تو معاف کیجئے گا پوری عمارت ڈھہ جائے گی۔ ہمیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پر اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہیے، اور اس کو ہر نمازوں میں اپنے لیے، ہر نمازوں میں پڑھنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے۔ جب بندہ کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے، یہ تھوڑی سی میں نے وضاحت کر دی۔ سمانے کی قسم یا نماز عصر کے وقت کی قسم، اس کے بعد میں اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے ہی خسارے میں ہے۔ خسر کے معنی ہوتے ہیں وہ نقصان، ایک تو ہوتا ہے نقص، جیسے قرآن میں وہ کہا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ایک ہوتا ہے نقص، کسی چیز کے اندر کمی، کسی چیز کے اندر گھاٹا، یعنی نقصان ہو گیا میرا، یعنی مال کا گھاٹا ہو گیا، اور ایک ہوتا ہے خسر۔ عربی میں نقص اور خسر میں فرق ہے۔ نقص کہتے ہیں ہمارے مال میں سے تھوڑا سا مال کا نقصان ہو جائے، ایک لاکھ کی پونجی تھی 25,000 کا نقصان ہو گیا، آدمی کو افسوس ہوتا ہے، یہ ہے نقصان۔ اور ایک ہوتا ہے خسر، وہ اس نقصان کو کہتے ہیں کہ مال کے ساتھ ساتھ گھر، بیوی، بچے، اولاد، خاندان اور ساری چیزیں تباہ ہو جائیں اور کوئی چیز نہ بچے، صرف میں اکیلا باقی بچا، اس کو کہتے ہیں عربی میں خسران، اس نقصان۔ یہاں اللہ نے کہا
ان الانسان لفی خسر. ان الانسان میں الف لام جو ہے وہ تخصیص کا نہیں ہے, الف لام عہد ذہنی کا نہیں ہے. یہاں الف لام کی جو چار قسمیں ہوتی ہیں, یہاں پر ان چاروں قسموں میں سے الف لام اس جنسیت کا ہے, استغراق کا بھی نہیں ہے. الحمدللہ میں الف لام استغراق کا ہے. ساری خوبیاں ساری تعریفیں اللہ کے لیے, وہ ڈوبی ہوئی ہیں تعریفوں میں, ڈوبا ہوا ہے وہ. یہاں الف لام جو جنسیت کا ہے, ان الانسان یعنی ساری انسانیت, مرد ہو عورت ہو بوڑھا ہو بچہ ہو بیوی ہو جوان ہو اور ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو قادیانی ہو مرزائی ہو اور بدھسٹ ہو جینی ہو کوئی بھی ہو, ان الانسان لفی خسر. یہ ساری کی ساری انسانیت پوری کی پوری طریقے سے بربادی میں ڈوبی ہوئی ہے. انا ہے اور انا کا اسم ہے انسان, اور انا کی خبر ہے خسر, اور خسر پر لام داخل ہے. انا کی خبر پر جب لام داخل ہو تو اس کے معنی میں زیادتی اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے. ترجمہ یہ ہوا ان الانسان لفی خسر, ساری انسانیت پوری طریقے سے سرتاپا نقصان ہی نقصان میں ڈوبی ہوئی ہے. یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ عربی گرامر کے مطابق. ان الانسان لفی خسر, اور اللہ کا اصول سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے, الفاظ کم معنی میں زیادہ. ان الانسان لفی خسر, پوری کی پوری انسانیت سرتاپا سر سرتاپا سر سے پیر تک ساری کی ساری نقصان ہی نقصان میں ہے, اور پوری طریقے سے نقصان میں ہے. اور ہاں جانتے ہو کیسے نقصان میں ہے؟ ان کی اولاد بھی, ان کے بچے بھی, ان کا خاندان بھی, ان کا قبیلہ بھی, ان کا گاؤں بھی, ان کا شہر بھی, ان کی بستی بھی, ساری کی ساری بستی ڈوبی ہوئی ہے, کیونکہ سب جہنمی ہے.
اسلامی کیسٹ مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی.
اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا؟ ہاں کون لوگ نقصان میں نہیں ہیں, کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں, کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں, ان کو اللہ الگ بیان کر رہا ہے. یا اللہ نے قسم کھائی, یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے, خود ہی ایک مستقل موضوع ہے. میں نے کئی مرتبہ وعدہ کیا کہ انشاءاللہ اس موضوع پر کہیں سیر حاصل بحث کروں گا, لیکن معاملہ اتنا ہے کہ اس میں مخالفین کا اختلاف بھی رکھنا پڑے گا اور محققین کی تحقیق بھی رکھنا پڑے گی, تب جا کر تین یا چار گھنٹے میں جا کر میں اپنی بات کو سمجھا سکوں گا کہ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی؟ قسم تو جھوٹوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے وہ قسم کھائیں. جرجی صاحب آپ کی بات پر مجھے اعتبار نہیں ہے کہ کل تک میرا پیسہ لوٹاؤ گے. نہیں, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج تو میری مدد کر دے, کل میں تیرا قرض لوٹا دوں گا. جب میرے اوپر اعتبار نہیں تھا سامنے والے کو, تب میں نے قسم کھا کر اس کو اعتبار دلایا. اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیا اس کے بھی جھوٹا ہونے کا امکان ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. یہ مستقل ایک موضوع ہے. یا اتنا سمجھ لو کہ کسی بات کو باوزن بنانے کے لیے بھی قسم کھائی جاتی ہے, تاکہ یہ آدمی ڈر جائے گی, دیکھیے قسم کھا کر کہہ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے, یقین ہی ہے. یہ یقین دلانے کے لیے پہلا مسئلہ, اس کی وضاحت ہلکے انداز میں یہی کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اور اپنی بات کو با وزن بنانے کے لیے قسم کھائی ہے. جس طریقے سے تم اپنی زندگیوں میں قسم کھا کر اپنے آپ کو بڑا بناتے ہو اور اپنی بات کا اعتبار کرواتے ہو, میں بھی قسم کھا کر اس بات کا اعتبار کروا رہا ہوں, یقین کروا رہا ہوں کہ دنیا کی ساری انسانیت نقصان ہی نقصان کے اندر ہے. کون لوگ نقصان میں نہیں ہے؟ ان کو الگ کر دیا. مسلمان بھی نقصان میں ہیں, لیکن کون مسلمان نقصان میں نہیں ہے, کون سے مومن نقصان میں نہیں ہے, اس کو اللہ الگ کر رہا ہے. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے نیک عمل کیے, جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ایمان بغیر عمل کے قبول نہیں ہے اور عمل بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اور جو ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرتے رہتے ہیں یا حق بات کی تلقین کرتے ہیں, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, حقوق کو اور حق بات کو پورا کرنے میں, کہہ دینے میں ڈنکے کی چوٹ پر جو ان کو پریشانیاں آتی ہیں, یہ ان تمام مصیبت اور پریشانیوں میں صبر بھی کرتے ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, جو ایمان لائے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مجموعی طور پر یہ سمجھ لیجئے گا ایمان چند چیزوں پر لانا ضروری ہے. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر,
وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اللہ پر ایمان کہ یہ ساری دنیا کا نظام اللہ چلا رہا ہے اور اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، جب ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا جب بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ جائے گی؟ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ زمین، یہ آسمان ایسے ہی نہیں بن گیا؟ یہ 2,40,000 میل کی بلندی پر یہ چاند، 9,30,00,000 میل کی بلندی پر یہ سورج، اور اس میں یہ روشنی 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی، یہ بغیر کسی بھرنے والے کے اپنے آپ وجود میں نہیں آ گئی؟ ایمان ہونا چاہیے ہمارا اللہ کی ذات کے بارے میں۔ تصور کیجئے کہ بھینس، گائے کیا کھاتی ہے، وہی پتے، وہی پانی، اور جب وہ بچہ جن دیتی ہے وہ گائے، تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اسی چارے سے اس کی لید گوبر بھی بنا رہا ہے پیٹ کے اندر، اور اسی چارے سے، اسی غذا سے شفا بخش اور طاقت بخشنے والا دودھ بھی پیدا کر رہا ہے۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک بھی قطرہ غلاظت سے اور غلاظت کا ایک بھی قطرہ دودھ کے جگہ پر، دودھ کے مقام پر نہیں آ سکتا ہے۔ یہ اس کی کاریگری، ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، چل رہا ہے، جو مشینری، جو لیور، جو گردے، جو کلیجی، جو آتے، اور جو تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ہاتھی کے اندر فٹ ہیں، سیم ٹو سیم وہی چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک چیوٹی کے اندر بھی رکھی ہیں۔ خوردبین سے دیکھیے آپ۔ اس لیے یہ تو ایمان لانا ہی پڑے گا کہ الایمان ان تؤمن باللہ، کہ اس تمام نظام کو چلانے والی کا ذات کوئی ہے، اور جو اتنی اچھی طریقے سے ان کے نظام کو چلا رہی ہے تو وہ انسان کو بھی بیٹا بیٹی دینے پر قادر ہے۔ ہم توحید کو پہچانے نہیں ہیں۔ نہیں صاحب، 5 سال سے بیٹا نہیں ہو رہا تو فلاں کے پاس چلے جا، کیوں؟ نہیں، ان میں بڑی طاقت ہے، وہ گہرے تعلقات ہیں ان کے اللہ سے، اگر ادھر نہیں ہوا تو ان کے پاس چلا جا، یہاں سے تو کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا، اور یہاں بھی نہیں ہوا تو ادھر چلا، ان سے تو کوئی خالی ہاتھ آتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب چھوٹا اور بڑا تم نے خود کیٹاگریز بنا دی ہیں۔ اللہ کسی کا دبائل نہیں، اور یہ بابا بیچارے صرف انسانوں ہی کو کیوں دیتے؟ ہم نے تو دیکھا ہے اجمیر پر، ہم نے تو دیکھا بریلی میں، ہم نے تو دیکھا بدایوں میں، ہم نے تو دیکھا ہے یہ سب منظر۔ وہاں غیر مسلم بھی آتے ہیں، یہ اٹل بہاری بھی گیا تھا ہمارے یہاں کا چادر چڑھا کر، آپ پوچھو کہ غیر مسلموں کو بھی بابا دیتے ہیں؟ کہ ہاں ان کو بھی دیتے ہیں۔ 1,00,000 کی چادر ملنے والی ہوتی ہے نا، اس قیمتی چادر، کہتے ہیں ہاں ان کو بھی ملتا ہے، جو بابا غیر مسلم کو دے سکتا ہے۔ ایک بار وہاں کوئی کتیا بھاگتی ہوئی جا رہی تھی مزار میں، گھسی لوگوں نے، مزار ناپاک ہو جائے گا، میں نے کہا کیوں بھگا رہے ہو یار، ہو سکتا ہے وہ بھی بچہ مانگنے جا رہی ہو، بانجھ نہ ہوا ہو، یہ کیا بات کرتے ہو تم، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میں نے کہا بھائی کیوں، وہ کون سا بابا ہے جو صرف انسانوں کو ہی دے، مردوں کو عورتوں ہی کو دے، اور کتیا بیچاری جا رہی ہے، بانجھ بیچاری نہیں، بچہ ہو رہا، ہو سکتا ہے وہ بھی بابا کے پاس جا رہی ہو، میرا رب تو نہیں شرماتا، میرا رب تو کتوں کو بھی دیتا ہے، کتیوں کو، سور تک کو بچے دیتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جو سمندر کی تاریخ میں مچھلیوں کو بھی انڈے دیتا ہے، انڈے سے بچے نکلتے ہیں، میرا رب تو نہیں شرماتا، تیرا بابا کیوں شرما رہا ہے؟ ارے ہٹو یار، تم لوگ دماغ خراب کر دیتے ہو، وہاں بھی لوگ ہو، چلو عجیب معاملہ ہے، کیوں ان کو بھگایا جاتا ہے مزاروں سے؟ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی فریاد لے کے جا رہی ہو، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے ہو کہ بھائی یہ لوگ فریاد نہیں کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح تعریف تو سبھی بیان کر رہے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ الگ الگ انداز ہو سکتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات، ماں کے اندر یہ ساری چیزیں سموئی ہوئی ہیں، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی رہتی ہیں۔ تو زمین کے اوپر تو کتا بھی ہے، سور بھی ہے، درخت، پیڑ پودے، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے آپ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، ساری انسانیت خسارے میں، ہم ایمان کو سمجھے نہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مسلمانوں، تم ایک بہترین جماعت ہو، اس لیے نہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو، اس لیے نہیں کہ تم روزہ رکھتے ہو، اس لیے نہیں کہ تم حج کرتے ہو، اس لیے نہیں کہ تم زکات دیتے ہو، اخرجت للناس، اس لیے تم بہترین جماعت ہو کیونکہ تمہیں دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، للمسلمین نہیں، للناس، اخرجت للناس،
تم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, تم یہودیوں کے لیے پیدا ہوئے ہو, تم عیسائیوں کے لیے پیدا ہوئے ہو, تم ہندوؤں کے لیے پیدا ہوئے ہو, تم کمیونسٹوں کے لیے, تم کمیونزم کے لیے, تم اشتراکیت کے لیے پیدا ہوئے ہو, تم جینیوں کے لیے, تم سکھوں کے لیے پیدا ہوئے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, تم ان کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو, وتنہون عن المنکر برائیوں سے روکتے ہو, اور ان تمام معاملات پر ہدایت تم نہیں دے سکتے ہو. ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے, معاملے کو تم اللہ پر چھوڑ دیتے ہو. وتؤمنون باللہ, اب اس کا کیا انجام ہوگا, یہ ایمان لائے گا یا نہیں لائے گا, یہ تو اللہ ہی بہتر جانے, اس لیے کہ تم اللہ ہی پر ایمان رکھتے ہو. یہ ہے ایمان کا معاملہ کہ سب کچھ کام کریے اور انجام اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے. شادی کر لیجئے, اپنی بیوی سے مجامعت کیجئے, اس کے بعد میں اختیار معاملہ اللہ کے سپرد کر دیجئے کہ اب اللہ ہی نیک بیٹا دے گا, اللہ ہی صالح بیٹا دے گا, اللہ سے امید بھی رکھیے. اور ہاں, اگر وہ کسی کو اولاد نہیں دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایسی اولاد پیدا ہونے والی ہو جس کو اللہ نے نہیں دیا ہے, جو آگے چل کے تجھے تیری قتل کا ذریعہ بن جاتی. ہم نہیں سمجھ سکتے اس کی حکمت کو, وہ سمجھتا ہے, وہ جانتا ہے. بہرحال اولاد کی تمنا سب کو ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی آخری عمر میں یہی کہا تھا, رب حبلی من الصالحین, اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین, جن کے پاس اولادیں نہیں ہو جو تھک گئے مانگ مانگ کر, تو ان کو اپنی رحمت سے اور غیب سے ان کے لیے بیٹا بیٹی کا انتظام فرما, اور صالح بیٹا عطا فرما, اور اس کو امت اسلامیہ کی ترقی کا باعث بنا, رحمت بنا. میرے بھائیو, یہ ہے ایمان اللہ پر, وہ ایمان. تین آدمیوں پر مشتمل قافلہ نکلا. سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے, دھیرے دھیرے بڑے ہو رہے ہیں, شعور کے عالم کو پہنچتے جا رہے ہیں, پہچان نہیں پا رہے ہیں, اپنے باپ کی حالت دیکھتے ہیں اور پجاریوں کی پوجا دیکھتے ہیں تو دل کبھی دخاتر ہیں. ایک دن باپ نے کہا, ان بتوں کو لے جا کر بازار میں بیچو, تو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں, کہہ رہے ہیں کون خریدے گا ان کو, لنگڑے ہیں لولے ہیں, میں گھسیٹ رہا ہوں, کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے, کسی کا پیر ٹوٹ رہا ہے, کسی کی ران ٹوٹ رہی ہے, کسی کا منہ ٹوٹ رہا ہے. لوگوں نے جب حضرت سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا اس طریقے سے کہہ رہا ہے, ہفت عجائب بابل کے اندر, عراق کا پرانا نام بابل ہے, بابل بابل تھا, اور بابل کا ایک شہر تھا, ایک بستی تھی جس کا نام تھا اور, اس اور کے اندر ایک باغ تھا جو ہفت عجائب میں مشہور ہے, دنیا کی جو سات عجوبے مشہور ہیں ان میں سے وہ باغ بھی مشہور تھا, وہ باغ, اور وہ باغ اس لیے مشہور تھا کہ وہ زمین اور آسمان کی فضا میں لٹکا ہوا تھا, وہ باغ زمین اور آسمان کی فضا میں لٹکا ہوا تھا, اور بڑے بڑے سیاح اس کو دیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے. اس باغ کے رکھوالے تھے کلدانی قوم یا چارلس قوم, یہ کلدانی یا چارلس قوم کہلاتی تھی جو بڑی پڑھی لکھی قوم تھی, اور اس باغ کی جو کمیٹی میں شامل تھے ان کا مکھ اور خاص آدمی چیف آدمی جو تھا اس میں نام آذر کا تھا. یہ بڑی تہذیب یافتہ قوم تھی کلدانی یا چارلس قوم. اس تہذیب یافتہ قوم ہونے کے باوجود شرک کے اندر بہت بری طریقے سے مبتلا تھی, اور اس آذر کے خاندان میں, اس کلدانی یا چارلس قوم کے اندر اسی با آذر کے پشت سے اور آذر کے نطفے سے ایک موحد کی پیدائش ہوتی ہے جس کو دنیا ابراہیم کے نام سے جانتی ہے. اللہ نے ہمیشہ ایسی لوگوں سے کام لیا ہے. ابو الکلام آزاد کو بھی ایک کٹر بریلوی کے گھر میں پیدا کیا تھا, اور وہ اتنا کٹر تھا, ابو الکلام آزاد کا باپ اتنا سخت تھا اپنے عقیدے کی خرابی میں کہ وہ اکثر اسٹیج پر یہ شعر پڑھا کرتا تھا کہ سب کا خدا خدا ہے, ہمارا خدا محمد. برجستہ یہ شعر پڑھا کرتا تھا کہ سب کا خدا خدا ہے, ہمارا خدا محمد. نام لے لیا ہے اس نے, اس لیے لوگوں کے نشانے پر آ گیا, ورنہ یہ عقیدہ رکھنے والے آج بھی ہندوستان کے اندر اجمیر میں یہ کیسٹیں بجتی ہیں, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر, یعنی محمد عرش پہ رب تھے, مدینے میں آئے تو خدا وہی ہے, رب وہی ہے, بس محمد بن کے آ گئے. عقیدہ بھی وہی ہے, محمد کے پڑھنے میں وحدت کے سوا رکھا ہی کیا, مانگ لیں گے جو کچھ مانگنا ہوگا محمد سے. آج تک یہ قوالیاں پڑھی جا رہی ہیں, حوالے کا ذمہ دار میں. تصور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں, یہ شرک کہاں سے آیا. باپ نے کہا, بیٹے تم اتنا کیوں ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتے ہو؟ کہا, میری سمجھ میں نہیں آتا, آ اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی ستارے کو دیکھا؟ کہا, ہاں ربی, یہ میرا رب ہے. ستارہ غائب ہو گیا. کہا, یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. چاند کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں رب بھی یہ میرا رب ہے, چاند بھی غائب ہو گیا کہنے لگے یہ میرا رب ہو ہی نہیں سکتا جو غائب ہو جائے, سورج کو دیکھا تو پکار اٹھے ہاذا ربی ہاذا اکبر یہی میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے. جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے جو چیز نکل کے غائب ہو جائے وہ میرا رب نہیں, میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے اپنے رب کو پہچاننے میں. آج وہ تو اس گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو گھرانہ یہ کفر و شرک کے اندر مبتلا تھا اور باپ آدر کافر تھا, وہ تو اس گھرانے میں پیدا ہوئے جب اللہ کو پہچانا تو 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے. آج ہماری عمر ہے 60 اور 80 سال اور مسلم خاندان کے اندر پیدا ہونے کے باوجود, قرآن کے مطالعے کے باوجود, حدیثیں پڑھنے کے باوجود بھی آج ہم شرک اور بدعت کی وادی کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. آج ہم اپنے حقیقی رب کو پہچان ہی نہیں پا رہے ہیں کہ رب کی قدرت کیا ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ انہوں نے جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی انہوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی, یہ اللہ کی عزت ویسی نہیں کر رہے جو اس کی شایان شان ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اللہ کی قدر عزت کی طرح اس کی عزت یہ نہیں کر رہے ہیں. نکال دیا 3 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ, حضرت ابراہیم اور ان کا بھتیجا لوط اور ان کی بیوی سارا, 3 آدمیوں پر مشتمل قافلہ جب بس اونٹ کے اوپر بیٹھتا ہے اور جا رہا ہے. ذرا اندازہ لگاؤ کہ آج تو ہوائی جہاز اور پلین اور ریل گاڑیوں کا, ٹرینوں کا اور بسوں کا سفر ہے, وہ 3 آدمیوں پر مشتمل قافلہ راستے میں کوئی بجلی کا انتظام بھی نہیں, لائٹ بھی نہیں, اور جنگلوں سے گزرتے ہوئے عراق سے نکلتے ہوئے ملک شام کی طرف ہجرت. پہلی تاریخ ہے اسلام کی تاریخ میں پہلی سب سے پہلی ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں, ملک شام کی طرف جا رہے ہیں. کتنے درندے کتنے بھیڑیوں کا سابقہ پڑا ہوگا, سامنا پڑا ہوگا. تصور کریے 3 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ, اور بادشاہ نے سارا پر نیت خراب کی تو اس کا ہاتھ شل پڑ گیا حضرت سارا کی دعا سے. پھر بادشاہ نے اپنی بیٹی بھی دے دی, یا بعض روایات کے مطابق اپنی بہن, لیکن صفی الرحمان مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ وہ بیٹی ہی تھی اس بادشاہ کی. وہ اپنی بیٹی بھی دے دی جس کا نام تھا ہاجرہ, جس کو اللہ کے نبی ابراہیم نے اپنی زوجیت میں شامل کر لیا. 3 آدمیوں پر اب یہ 3 آدمیوں پر مشتمل یہ قافلہ جب نکلا تو عراق کو چھوڑ کر جب بابل جب شام کے بارڈر پہ پہنچا اور عراق کی بستی کو خیر آباد کہتے ہوئے ابراہیم نے عراق کی طرف نظر ڈالی اور اپنی بستی کو چھوڑتے ہوئے نم دیدہ آنکھوں سے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین, اے اللہ, اے گاؤں والو, اے عراق والو, اے میری بستی, اے میرے ملک کے لوگوں, میں تمہاری محبت کو خیر آباد کہہ کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. انی ذاہب الی ربی سیہدین, وہی مجھے راستہ دکھائے گا, وہی میری رہنمائی فرمائے گا. حکم ہوتا ہے اپنی بیوی کو میدان مینا میں بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلے جاؤ. ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوا, جاؤ اسماعیل کو بھی چھوڑ کے چلے آؤ. ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑنے کے لیے بیابان جنگل میں جا رہے ہیں میدان مینا میں. وہاں پرندوں کے بھی گھونسلے نہیں ہیں, پرندے بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں درختوں پر بیٹھے ہوئے, کیونکہ پرندے بھی ایسی جگہ گھونسلے بناتے ہیں, آشیانے بناتے ہیں جہاں ان کو پانی آسانی سے مل سکے. وہاں تو پانی کا بھی پتہ نہیں, اسی جگہ پہ چھوڑو. اس جگہ کو آباد کرنا تھا اور آنے والی نسل کے لیے کوئی اور چیز بنانا تھی اللہ رب العالمین کو, اس لیے کس سے کام لیا جا رہا اور کیسا کام لیا جا رہا ہے. اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑا, شیر خوار دودھ پیتے بچے کو چھوڑا اور اسی جگہ پر بٹھایا اور چل دیے. جیسے وہ چلے ہاجرہ نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے, چلتے جا رہے ہیں, بیٹے کو زمین پہ بٹھایا, لٹا دیا, بھاگتی ہوئی گئی اور پیچھے سے اپنے شوہر ابراہیم کا دامن پکڑ کے قرآن کے الفاظ میں الامن تترکما, ابراہیم تم مجھے اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, مجھے کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو. ایمان دیکھیے, مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابراہیم نے بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا اللہ, صرف اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ لوگوں, رب کی توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو, کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں. آ فرما بردار بیوی, ہاجرہ نے چند سال چند مہینے ہی ابراہیم کے ساتھ گزارے تھے کہ اتنی دیر میں اتنا عقیدہ مضبوط ہو گیا, رب کو پہچان گئی. کہنے لگی ابراہیم اذا لا یذیعن اللہ ابدا, اگر اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ پھر مجھے برباد نہ کرے گا. لا یذیعن ابدا, اللہ مجھے کبھی بھی ضائع نہ کرے گا. جاؤ اگر اللہ کے حوالے چھوڑا تو جاؤ, رب کی توحید کو دیکھو. وہ ملائکتی اور ایمان فرشتوں پر, یہ سارا نظام اور اللہ کے فرشتے ہیں اللہ نے بنانے کا حکم دیا انہوں نے بنا دیا, اور جب اللہ کہے گا ختم کر دو تو فرشتوں کو یہ ساری چیزیں برباد کرنے میں ٹائم نہیں لگے گا. ایک روایت میں آتا کہ جبرائیل علیہ السلام کے 300 پر ہیں, ایک روایت میں آتا 360 پر ہیں, ایک حدیث میں آتا 500 پر ہیں, اور حدیثیں تینوں صحیح ہیں البانی کی تحقیق کے مطابق. جب ان کے ایک پر کی طاقت کا حال یہ بتایا جبرائیل کی اللہ کے نبی نے کہ جیسی تم اس دنیا میں رہتے ہو, جس دنیا میں تم رہ رہے ہو, ایسی 50,000 دنیا کو جبرائیل اپنے پر کے ایک کونے میں اٹھا سکتے ہیں. اپنے پر کے ایک کونے میں, 500 پروں میں نہیں, 300 پروں میں نہیں, 360 پروں میں نہیں, ایک پر کے ایک پر میں بھی نہیں, ایک پر کے کونے میں اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا کر لے جا سکتے ہیں, اور آدھے آسمان پر, زمین و آسمان کے بیچ و بیچ میں پہنچ کر اس کو اٹھا کر پٹکنے پر وہ قدرت رکھتے ہیں. اللہ نے یہ طاقت دی ہم کو. سوچو وطن کی حفاظت کر ناداں, مصیبت آنے والی ہے. اقبال کہہ گئے وطن کی حفاظت کر ناداں, مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے مشورے ہو رہے ہیں آسمانوں میں. ہم کیا سوچے بیٹھے ہیں, عبادت کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی. اتت السماء وحق لہنتیت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان چرمرا رہا ہے اور اس کے چرمرانے کی آواز میں نے سنی ہے. وحق لہنتیت, اور اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ وہ چرمرائے. ما فیہا موضع اربع اصابع اللہ و ملک واضع جبہتہ ساجدا للہ تعالی, کوئی آسمان پر چار انگلی کے برابر بھی اتنی جگہ خالی نہیں ہے جہاں فرشتہ سجدے میں نہ گرا ہوا ہو. اللہ و ملک واضع جبہتہ, فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے ساجدا للہ, اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. چار انگلی کے برابر بھی آسمان میں جگہ خالی نہیں ہے, فرشتوں کے وزن سے آسمان بھی چرمرا رہا ہے. واللہ لو تعلمون ما علم لزهقتم قليلا ولا بقيتم كثيرا, اللہ کی قسم جو چیزیں میں دیکھ کر آیا ہوں جہنم کی, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, اگر وہ چیزیں میں تمہیں بتا دوں تو تم دنیا میں ہنسنا چھوڑ دو گے اور رونا شروع کر دو گے, اور روتے روتے یہ حالت تمہاری ہو جائے گی کہ وما تلذذتم بالنساء ولا خرجتم الى السعدات, تم اپنی بیویوں کو بستروں پہ چھوڑ دو گے اور جنگلوں میں چلے جاؤ گے. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ لذت جو تم اپنی بیوی سے حاصل کرتے ہو, اس خوف سے اپنی بیوی تک کو چھوڑ بیٹھو گے. یہ ہے ترمذی کے اور مسلم کے بھی الفاظ, غور کر کے دیکھیے, اندازہ لگا سکتے ہیں یہ فرشتوں کا معاملہ ہے. وَكُتُبِهِ, اور اس کی کتابوں پر ایمان. تورات بھی آسمانی کتاب تھی, زبور بھی آسمانی کتاب تھی, انجیل بھی آسمانی کتاب تھی. تھی کیا, وہ ہے آج بھی ہے. ہمیں جو اللہ نے ان میں نازل کیا ہے, ان جو چیزیں اگر اس میں موجود ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے, اور جو کجروؤں نے کجروی ملا دی ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. تورات اور زبور انجیل میں ہم اتنی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے نازل کی ہے, اور جو کجروؤں نے ملاتی ہے, جو بعد میں آنے والے لوگوں نے ملائی ہے اللہ, اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پر ہمارا ایمان, اور قرآن پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور قیامت کی صبح تک ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. کوئی نہیں مٹا سکتا اس قرآن کو. بہت کوشش کی گئی, ایک ملک کے بادشاہ نے پورے ملک کا قرآن جلا کر سمندر میں بہا دیا, ایک نسخہ بھی اس کا باقی نہیں چھوڑا. رات میں بھیس بدل کر نکلتا ہے کہ کوئی مجھے پہچانے نہیں, دیکھتا ہے کہ رات کی 3 یا 4 بجے کسی جھونپڑی سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. جھانک کر دیکھا, ایک چھوٹا سا 9 سال کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن قرآن ہاتھ میں نہیں ہے. اس کو بلایا, ادھر آؤ, یہ قرآن تم کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ ہم پڑھ رہا ہوں. کہا کہ بادشاہ نے تو یہ قرآن سارے جلا کر سمندر میں ڈال دیے تاکہ ایک بھی قرآن باقی نہ رہے, اگر بادشاہ کو پتا چل گیا کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو, کہاں ہے یہ قرآن تمہارے پاس؟ لڑکے نے کہا کہ ارے بادشاہ کو کیسے پتا چلے گا, ہم کوئی بادشاہ کے سامنے تھوڑی پڑھ رہے ہیں. کہا آخر یہ قرآن ہی نہیں ہے تو تم پڑھ کیسے رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی اس بادشاہ کو جا کے بتائے کہ تو نے اس قرآن کو تو جلا دیا جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا, کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا, اس قرآن کو جلا کر سمندر میں بہا دیا, لیکن اس قرآن کو کیا کرو گے جو مجھ جیسے 9-9 سال کے 10-10 سال کے لاکھوں بچوں کے دلوں میں محفوظ ہیں. میرے بھائیو غور کیجئے کہ قرآن کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے, تو اس قرآن کے اوپر بھی ایمان لاؤ, اور ساری کتابوں پر جو اللہ نے نازل کی, اور رسولی ہی اور تمام رسولوں پر کہ وہ آئے اور اللہ نے جو دعوت ان کو دی انہوں نے اس دعوت کو پورا پورا پہنچا دیا. اب ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی, اور آپ صرف جناب محمد رسول اللہ کی شریعت چلے گی. یہ ہے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کہ سارے رسولوں کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں, جتنے اللہ رب العالمین نے نازل کیے اتارے جتنے بھیجے سارے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے, لیکن سارے رسولوں کی شریعتیں محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد منسوخ ہو گئی ہیں. اس لیے کہنا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. اور لو بدا لکم موسی واتبعتموه وتركتموني لضللتم من سواء السبيل ولو كان موسى حيا لاتبعني. اگر آج موسی علیہ السلام بھی ہوتے زندہ اور اگر تم ان کی پیروی کر لیتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو تم سب گمراہ ہو جاتے. اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی محمد کی میری غلامی کرنا پڑتی. جب موسیٰ جیسے نبی نبی اکرم کی زندگی میں اگر ہوتے تو موسیٰ کی تورات نہیں چلتی, محمد کی شریعت موسیٰ پر چلتی. تو محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد پھر محمد کے ماننے والوں کی کتابیں شریعت سمجھ کر کیسے چلیں گی؟ میرے بھائیو اتنا بڑا پوائنٹ ہماری کھوپڑیوں میں نہیں آ رہا ہے, پتا نہیں تو اس کو مانو کیا ہے. جس کے صفحہ نمبر 6 پہ لکھا ہے الہدایت کل قرآن, ہدایت قرآن کی طرح ہے. ارے ہم حدیثوں کو قرآن کی طرح یہ نہیں مانتے کہ یہ بدل نہیں سکتی,